بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتب غامدی کے ایک اور نشست میں خوش آمدید. سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کے ہم قسط نمبر 133 شروع کرنے جا رہے ہیں. سنت کیا ہے اعتراض زیر بحث اس موضوع کی آج 19ویں اور آخری نشست ہے. آغاز کرتے ہیں. ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. گزشتہ 18 نشستوں میں آپ کا پورا تصور سنت بالکل شرح و وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے. سنت کیوں اور سنت کیا, سنت کی تعریف گاندھی صاحب نے کیسے کی ہے, اسی طرح سے تعین سنت کے اصول کیا تھے جن کی روشنی میں ایک سنت کی فہرست مرتب ہوئی, امت کے علماء سے گاندھی صاحب کا اختلاف کیا ہے اور وہ ذریعہ علم کیا ہے جس سے سنت ہم تک پہنچی ہے, ماضی کے علماء کی روایت سے بھی گاندھی صاحب نے نقطہ نظر کو پیش کیا. ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اگرچہ بحث مکمل ہو چکی ہے لیکن ہمیشہ کی طرح ہماری خواہش ہوتی ہے ضمنی توضیحی کچھ مسنگ گیپس اشکالات ایک عام قاری کے ذہن میں اٹھتے ہیں, اس کی توضیح بھی گاندھی صاحب سے طلب کریں. ہم سب پوری ان 18 نشستوں میں جو بات ہم سمجھے ہیں وہ یہ کہ دین اللہ کے پیغمبر نے دو ہی صورتوں میں رہتی دنیا تک پہنچایا ہے, ایک قرآن ایک سنت. آپ نے فرمایا بھی, لیکن جس وقت ہم نے آپ سے پوچھا آپ کے علماء کے مابین اختلاف کیا ہے تو آپ نے اپنی کتاب مقامات سے ایک عبارت پڑھ کے سنائی جس کے مطابق اللہ کے پیغمبر نے قرآن کے علاوہ جو دین دیا ہے اس کو آپ نے تین صورتوں میں بیان کیا. پہلی مستقل بذات احکام و ہدایات جن کی ابتدا قرآن سے نہیں ہوئی, دوسری مستقل بذات احکام و ہدایت کی شرح و وضاحت خواہ وہ قرآن میں ہو یا قرآن سے باہر, اور تیسری ان احکام و ہدایات پر عمل کا نمونہ. یہ بیان فرمائیے گا, قرآن و سنت تو بالکل واضح تھے, یہ تین چیزیں جو یہاں آپ نے بیان کی یہ کیسے دین بن گئی؟
ان دونوں بیانات میں کوئی تضاد نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ عبارت سمجھ لی جائے جو آپ نے پڑھ کے سنائی ہے.
جی,
یہ عبارت مقامات میں ہے اور میں نے علماء کے اعتراضات کے جواب میں لکھی تھی. اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین ہمیں ملا ہے اس میں ایک چیز مستقل بالذات احکام و ہدایات ہے.
جی,
وہ مستقل بالذات احکام و ہدایات قرآن میں بھی ہیں, وہ سنت میں بھی ہیں.
ٹھیک,
مستقل بالذات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ احکام و ہدایات جن کو ہم اپنی عقل سے اخذ نہیں کر سکتے, جن کے لیے ہمارے پاس کوئی بنیاد موجود نہیں ہے, جن کے لیے ہم محتاج ہیں کہ اللہ کی ہدایت ہمیں ملے, اللہ کے پیغمبر کی ہدایت ملے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہماری فطرت میں بدیت ہے یا جو چیزیں پہلے سے دین کی ہمیں معلوم ہیں ان سے ہم خود ان کا استنباط کر لیں, یہ صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہوتی انسان کی حیثیت سے. تو ان کو ہم کہتے ہیں یہ مستقل بذات احکام ہیں. دین اصل میں انہی کا نام ہے, یعنی وہ دین کے احکام خواہ وہ عقیدے کی صورت میں ہے خواہ وہ اعمال کی صورت میں ہے, اللہ نے دیے, اللہ کے پیغمبر نے دیے, ان سے دین کے محتویات پایہ تکمیل کو پہنچے. جب ہم یہ کہیں گے کہ دین یہ ہے تو انہی کا ذکر کریں گے. یہ جو دو چیزیں اس کے بعد بیان ہوئی ہیں, ان احکام کی شرح و وضاحت, ان پر عمل کا نمونہ, یہ کوئی الگ چیز ہی نہیں ہے. یعنی ان کو یہاں صرف تفہیم مدعا کے لیے الگ کر کے بتایا گیا ہے.
ٹھیک,
ورنہ یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. اس کو آپ مثال سے یوں سمجھیے کہ جب ہم قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہیں یا قرآن مجید کی تفسیر لکھتے ہیں تو یہ قرآن سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. یعنی اس کا مدعا وہی ہوگا جو قرآن کا ہے.
جی,
وہی بات لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے, لیکن اس میں جو بات بیان ہو رہی ہے وہ دینی ہے. ایک قرآن دین کو بیان کرتا ہے, تو دین اس لحاظ سے ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اسی دین کی تفہیم ہے, اس کی تبیین ہے, اس کا فہم ہے, اس کی وضاحت ہے, اس کی شرح ہے.
ٹھیک,
تو جب ہم دین کا کوئی حکم بیان کرتے ہیں اور پھر اس کی شرح کرتے ہیں, علماء کرتے ہیں, تو وہ دین سے الگ کوئی چیز نہیں ہوتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے دین میں کوئی اضافہ ہو گیا ہے. دین تو وہی رہے گا جو اللہ کے پیغمبروں نے دیا ہے. شرح و وضاحت میں حنفیہ ایک بات کر رہے ہوں گے, شافیہ ایک بات کر رہے ہوں گے, میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنی شرح و وضاحت میں کوئی گفتگو کر رہا ہوں گا. یہ سب کیا ہے؟ یہ اصل میں اسی کے تحت ہے. لیکن کیا یہ دین نہیں ہے؟ یہ دین ہی کی شرح و وضاحت ہے. یہ دین ہی کے کسی حکم کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ دین ہی کے کسی حکم پر عمل کا نمونہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا کسی اور شخص کے حوالے سے زیر بحث آ گیا ہے. تو پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں جو بات بیان کی گئی ہے اس سے مقصود صرف یہ ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ دین کی حیثیت سے جو چیزیں بھی ہمیں ملی ہیں وہ یہ تین چیزیں, یعنی قرآن و سنت وہ اصل دین کو لے کے آئے ہیں, اور اس کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے شرح و وضاحت بھی کی ہے, ان پر عمل بھی کیا ہے, اس عمل کو دیکھنے والوں نے اس عمل کو بیان بھی کر دیا ہے. یہ دونوں چیزیں جو آخر میں بیان ہو رہی ہیں یعنی شرع و وضاحت یا تفہیم و تبیین اور عمل کا نمونہ، یہ کوئی الگ چیز ہی نہیں ہے۔ جب یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے تو پھر یہ کہنا بالکل درست ہے کہ دین در حقیقت دو ہی چیزوں کا نام ہے، ایک قرآن اور دوسرے سنت۔ وہاں یہ بات کہی گئی ہے، چنانچہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ صرف یہی نہیں کہ وہاں یہ بات کہی گئی ہے، بلکہ میزان میں یہ پوری بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ بھی واضح کر دی گئی ہے۔
اچھا،
لوگ اس پوری عبارت کو پڑھتے نہیں ہیں، وہی معاملہ کرتے ہیں کہ لا تقرب الصلات پڑھ لیتے ہیں اور آگے وانتم سکارا نہیں پڑھتے۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہاں قرآن اور سنت دونوں کا تعارف کرا کے یہ لکھا گیا ہے کہ دین لارہ بھی نہیں دو صورتوں میں ہے، یعنی وہ قرآن ہے سنت ہے۔ یاد ہوگا امام ابن عبد البر نے جب اصول العلم بیان کیے تو کہا دو ہی ہیں، الکتاب و سنت۔ ہمارے یہاں بھی عام طور پر یہی کہا جاتا ہے قرآن و سنت، تو دین تو ہی نہیں دو صورتوں میں ہے، چنانچہ ان کے علاوہ کوئی چیز دین ہے اور نہ اسے دین قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا کا دیا ہوا دین یہ ہے، اس دین سے باہر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ بھی دین ہے، شرع و وضاحت اس کے باہر نہیں ہوتی۔ اس پر جب عمل کیا جاتا ہے اور اس سے ایک نمونہ سامنے آتا ہے تو یہ اس کے باہر نہیں ہوتا۔ یہ بات آگے لکھی ہوئی ہے، چنانچہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جس کو آپ شرع و وضاحت کہتے ہیں یا تفہیم و تبیین کہتے ہیں یا جس کو آپ اسوہ حسنہ کا بیان کہتے ہیں، یہ ہے کیا؟ ان سے دین میں کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا۔
اچھا،
یعنی پہلے یہ وضاحت کی گئی ہے کہ ان سے دین میں کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا۔ جب ان سے دین میں کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ دین وہی دو چیزیں ہیں، یعنی قرآن اور سنت۔ دین سے متعلق جو چیزیں ان میں آتی ہیں، دین سے متعلق، تو وہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان دونوں میں دین سے متعلق چیزیں ہیں۔
قرآن کی شرع وضاحت،
یعنی وہ قرآن کی شرع وضاحت ہے، وہ سنت کی شرع وضاحت ہے، وہ قرآن پر عمل کا نمونہ ہے، وہ سنت پر عمل کا نمونہ ہے، تو اس لیے دین سے متعلق جو چیزیں ان میں آتی ہیں اس لحاظ سے وہاں انہیں دین کہا گیا ہے۔ دین سے متعلق جو چیزیں ان میں آتی ہیں وہ در حقیقت قرآن و سنت میں محصور اسی دین کی، یعنی وہ دین جو قرآن و سنت میں ہے وہ در حقیقت قرآن و سنت میں محصور اسی دین کی تفہیم و تبیین، یعنی شرع و وضاحت، اور اس پر عمل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان ہے۔ یہ پوری بات ہے۔ اس کا خلاصہ کیجئے تو وہ یہ ہے کہ جب دین کو اس کے محتویات کے لحاظ سے بیان کیا جائے گا تو کہا جائے گا دین دو ہی چیزوں کا نام ہے، ایک قرآن اور ایک سنت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو کچھ ہم تک پہنچا ہے اس سب کا ذکر مقصود ہوگا تو بتایا جائے گا کہ آپ نے اس دین کی شرع و وضاحت بھی کی ہے، اس پر عمل کیا ہے تو اس کا نمونہ بھی لوگوں کے سامنے آیا ہے۔ یہ سب کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ چنانچہ یہ یاد کریں کہ ہم جب یہ بیان کر رہے تھے کہ وہ کیا اصول ہیں جن کو سامنے رکھ کر سنت کی تعین کی جائے گی، تو بار بار کیا کہہ رہے تھے، اس کو اسوہ حسنہ کہیے، اس کو تفہیم و تبیین کہیے، اس پر سنت کے لفظ کا اطلاق نہیں کر سکتے۔ جب دین اپنی اصل میں آئے گا تو قرآن اور سنت، جب شرع و وضاحت کے پہلو سے چیزوں کا استقصاء کیا جائے گا تو تفہیم و تبیین بھی زیر بحث آئے گی، اسوہ حسنہ بھی زیر بحث آئے گا۔ وہی بات جو وہاں سمجھانے کے لیے تین اجزاء میں تقسیم کر کے بیان کی گئی ہے، اسی کو حقیقت میں کس طرح دیکھنا چاہیے وہ میزان میں واضح کر دیا گیا۔
آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ہم سب یہ بیان فرمائیے گا، جس وقت ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی کہ آپ کے اور علماء کے مابین اختلاف کیا ہے سنت کی تفہیم کے پورے کے پورے مدعا میں، تو آپ نے بتایا تھا کہ جو لفظ ہے سنت کا، اس میں اگر آپ تفہیم و تبیین اور اسوہ حسنہ کو بھی شامل کر لیتے ہیں تو اس سے کیا خلط مبحث ہے جو پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اس پورے کے پورے کام کو جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے، اسوہ حسنہ سے ہی تعبیر کیوں نہ کر دیا جائے، اور پھر اس میں آگے ہم یہ دیکھ لیں کہ کون سی چیزیں مستقل بذات ہیں، کون سی چیزیں شرع و وضاحت ہیں، اور کون سی چیزیں محض اسوہ حسنہ ہیں۔ قرآن مجید ہمیں اللہ کے پیغمبر نے دیا، اور دوسری چیز آپ کا اسوہ حسنہ ہے جو مشتمل ہے دین کی ہدایات پر۔
کوئی شخص یہ رائے پیش کر سکتا ہے، لیکن دو باتیں ہیں جن کی بنیاد پر اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔
ٹھیک،
ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے پورے علم نے ایک اصطلاح اختیار کر لی ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کا استعمال خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ لفظ اپنے مدعا کے لحاظ سے نہایت موزوں ہے۔ جب مسلمانوں کے علم نے اس کو اختیار کر لیا تو اب تبدیل کیوں کیا جائے؟
ٹھیک،
یعنی اگر ایک صحیح انتخاب ہو گیا ہے تو اس کو باقی رہنا چاہیے، اور اسی اصطلاح میں ہمیں بھی گفتگو کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ اسوا تو اس وقت بولا جائے گا جب ہمارے سامنے پہلے کوئی حکم موجود ہوگا, یعنی کوئی قرآن میں حکم ہوگا, کوئی سنت میں حکم ہوگا, کسی حکم کا ماخذ اللہ تعالیٰ کا کوئی ارشاد ہوگا, کسی حکم کا ماخذ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہوگی. وہ حکم پہلے آئے گا ہمارے پاس. جب وہ حکم ہمارے پاس آئے گا تو اب اس پر میں عمل کروں گا, آپ عمل کریں گے, اسی طرح رسالت مآب عمل کریں گے. جب عمل کریں گے تو اس سے ہمارے سامنے نمونہ آئے گا. یعنی پہلے یہ ضروری ہے کہ حکم آئے, اس کے بعد اس پر عمل کا نمونہ زیر بحث آئے گا. نمونہ پھر ہمارے لیے نہ وجوب کو بیان کرتا ہے, نہ نمونہ ہمارے سامنے استحباب کو بیان کرتا ہے. نمونہ تو ایک مثالی صورت سامنے لے آئے گا. یعنی یہ حکم اگر کسی بندے تک پہنچے تو اس کو اس پر اس طرح عمل کرنا چاہیے. تو یہ ایک محدود چیز ہے. اس کو اٹھا کر ہم مستقل بذات احکام کے لیے عنوان کس طرح بنا سکتے ہیں؟ اسوہ حسنہ کو اسی جگہ رہنا چاہیے جہاں قرآن مجید نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے. یعنی اللہ کا دین دے دیا گیا, اللہ کے دین کے لیے عوامر نواہی کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے جو دین دیا اس کے لیے بھی یہی الفاظ ہوتے ہیں. اس کی نوعیت واضح ہو جاتی ہے, وہ متعین ہو جاتا ہے, وہ احکام ہم تک پہنچ جاتے ہیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جہاد کا حکم ہم نے دیا تھا, ہمارا پیغمبر جب میدان جہاد میں اترا تم نے دیکھا کہ ایک نازک موقع پر کیا نمونہ اس نے پیش کیا. تو یہاں حکم پہلے آ گیا, وہ حکم قرآن میں بیان ہو گیا, اس حکم پہ امتثال میں اللہ کا پیغمبر اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان میں اترا, وہاں جس طرح کی صلابت اور استقامت کی ضرورت تھی اس کا ظہور ہوا. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس موقع پر, اس میدان میں, اس صورت حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں تمہارے لیے کیسا غیر معمولی نمونہ تھا, کیسا عمدہ نمونہ تھا. تو نمونہ اور اسوہ یہ اس وقت زیر بحث آتے ہیں جب پہلے حکم آ چکا ہو. سنت کی تعبیر کی ضرورت ہے اصل احکام کے لیے. چنانچہ وہی تعبیر جو ہمارے ہاں مسلمانوں کے علم نے اختیار کی ہے موضوع ہے, میں نے اسی کو اختیار کیا.
بالکل, ہم سب نقطہ نظر واضح ہوا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. یہ بیان فرمائیے گا, آپ نے تعین سنت کے اصول ہمارے سامنے رکھے, ایک ایک اصول کے پیچھے کیا بنا استدلال ہے اس کو بھی واضح کیا, اور جس وقت آپ نے فہرست مرتب کی سنت کی تو اس میں بہت ہی قطعیت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی کہ سنت صرف یہی چیزیں ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ تعین سنت کے اصول آپ کے سامنے تھے, ان کی روشنی میں آپ نے سنت کی ایک فہرست متعین کی, اس کے آخر میں یہ بھی لکھا سنت صرف یہ چیزیں ہیں, لیکن لوگ یہ نقد کرتے ہیں کہ خود آپ کی اس کتاب میزان میں جو سنت کی فہرست ہے اس میں تبدیلی ہوئی. ایک نمایاں تبدیلی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. نو مولود کے کان میں اذان دینا, غامدی صاحب آپ نے اس کو سنت کی فہرست میں لکھا تھا, پھر اس کو نکال دیا. اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز اجماع اور تواتر سے نقل ہوئی, آپ نے انہیں تعین سنت کی روشنی میں فہرست مرتب کی, تو پھر فہرست میں رد و بدل کیسے ہو گیا؟
اس لیے کہ جس وقت آپ تحقیق کی پدا کرتے ہیں تو جو لوگ پہلے کام کر چکے ہوتے ہیں اسی پر ریکارڈ ڈالتے ہیں. ہمارے ہاں سنت کی فہرستیں لوگوں نے بھی مرتب کی ہیں, پوری پوری کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں. بہت سی چیزیں شائع و ضائع ہیں جن کے بارے میں یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ علماء نے جب اس کو بیان کر دیا ہے تو وہ متحقق نہیں ہوں گی. اس نوعیت کا اعتماد آپ کو اس پر آمادہ کر دیتا ہے کہ اس میں زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بعد میں جب یہ دیکھا گیا کہ ایک ایک چیز کو اٹھا کر ان تمام مراحل سے گزارا جائے جو میں نے اس سے پہلے آخری اصول کی وضاحت میں بیان کیے تھے, یعنی یہ دیکھا جائے کہ اگر یہ سنت ہے, اگر یہ دین کا حکم ہے, اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے, تو کیا مسلمانوں کے تمام گروہوں میں, تمام فرقوں میں, تمام تعلیمی اداروں میں, تمام معلمین میں, ان کی تصنیفات میں, ان کی فقہ میں اس پر اتفاق ہے؟ تو اس کو جب آپ دیکھتے ہیں اوپر سے نیچے تک, تو اس کے بعد یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا ماضی کیا ہے اور اس میں یہ تاریخ میں کس طریقے سے نقل ہوا ہے. تحقیق کی گئی تو یہ اندازہ ہوا کہ اس معاملے میں اجماع اور تواتر تو ایک طرف, اس کا اوپر تک پہنچنا تو ایک طرف, روایت کی حیثیت سے بھی اس کو کوئی ثابت شدہ روایت قرار نہیں دیا جا سکتا. تو چنانچہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہم جب کسی علم پر اعتماد کر کے کسی چیز کو قبول کر لیتے ہیں تو بعض اوقات تحقیق سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں غلطی ہوئی ہے. اور غلطی کی وجہ کیا بنتی ہے؟ ہر صاحب علم اپنے زاویے سے چیزوں کو مرتب کرتا ہے، اس میں اگر آپ کے اور اس کے زاویے نظر میں فرق ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات اس کی ترتیب دی ہوئی فہرست میں اور آپ کی ترتیب دی ہوئی فہرست میں بھی فرق پاتے ہوئے.
ٹھیک، اچھا ہم سب، میں سمجھنا ہی چاہتا ہوں آپ سے کہ جس وقت آپ نے سنت کیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے منتقل کی، اس میں ماضی کے علماء کا بھی حوالہ دیا کہ کافہ عن الکافہ، عوام جو ہیں عوام تک لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ آگے اس بات کو پہنچا رہے ہیں، اجماع اور تواتر سے ایک چیز آگے پہنچتی ہے. قرآن مجید میں تو کہیں یہ نہیں ہوتا، انڈرسٹینڈنگ میں تو غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ جی ایک آیت آپ کو آج مل گئی کل میرے پاس وہ نہیں تھی، سنت میں ایک چیز کو آخر سنت کی فہرست میں ڈالا گیا تو اجماع اور تواتر کی جو بنیادی شرط ہے اس کو تو پورا کیا گیا ہوگا نا کہ وہ لاکھوں کروڑوں عوام میں پھیلی ہوئی ہے، تو وہ ڈالنے کے بعد پھر نکال کیوں دی گئی وہاں سے؟
لاکھوں کروڑوں عوام سے مراجعت کرنی پڑے گی نا، جانا پڑے گا ان کے پاس، تو جانے کا عمل صحیح کا تقاضا کرتا ہے، کیسے جائیں گے؟ اسی لیے میں نے اس کی وضاحت کی کہ مسلمانوں کے پورے علم کو دیکھیں گے، آپ ایک ایک چیز کا مطالعہ کریں گے. اب مثال کے طور پر ایک چیز آپ نے دائیں دیکھی بائیں دیکھی، آپ نے مختلف اہل علم سے سنی، آپ نے کتابوں میں پڑھ لی، اور احناف کے یہاں موجود ہے، شافعی کے یہاں موجود ہے، جو ہمارے ہاں عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں، یہ خیال ہوا کہ باقی سب لوگ بھی یقیناً مانتے ہی ہوں گے، اس وجہ سے آپ نے اعتماد کر لیا. تو اعتماد ہوتا ہے بعض اوقات جو کسی بڑی غلطی کا باعث بھی بن جاتا ہے. میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ غلطی اس وقت جو فہرست موجود ہے اس میں بھی ہو سکتی ہے، اہل علم اس کی طرف توجہ دلائیں گے، بتائیں گے اس میں کہ یہاں استقصاء میں غلطی ہو گئی ہے، یہاں مسلمانوں کے علم کو دیکھنے میں غلطی ہو گئی ہے، یہاں ان کی مراجعت میں غلطی ہو گئی ہے، یہاں ماضی میں اس کی تصدیق اور تصویب کو حاصل کرنے میں غلطی ہو گئی ہے. وہ جب غلطی سامنے آ جائے گی اس کا مجھے بھی اعتراف کرنا چاہیے، آپ کو بھی. میں نے ماضی کے اہل علم کو دیکھا، ان کا نقطۂ نظر جاننا چاہا، اس کو میں نے سمجھا، سمجھنے میں غلطی ہو گئی. ان کے بیان کرنے کے اسلوب کو میں نے اپنی دانست میں اس طرح سمجھا. ایک دوسرا صاحب علم آپ کو توجہ دلاتا ہے کہ وہ تو اصل میں یہ بات کہہ رہے ہیں. تو یہ سب کچھ جو کچھ ہے یہ انسانی سطح پر ہوتا ہے. کہ قرآن مجید کو آپ جب لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں وہ نسخہ تو نہیں لے آئے جس میں چار ورق لگے ہی نہیں ہوئے. بعض اوقات اس کی غلطی بھی واضح ہو جاتی ہے، اور پھر آپ اس کمپنی سے رجوع کرتے ہیں کہ میرے پاس جو قرآن آیا ہے اس کی جلد بندی میں غلطی ہو گئی ہے، ذرا درست کر کے دے دیجئے. تو یہ سب چیزیں اسی طرح سے ہوتی ہیں.
ٹھیک، آگے بڑھا پھر سلسلہ گفتگو کو. اچھا ہم سب، اس پوری بحث پر جو بھی آپ نے پیش کی، ہمارے ہاں وہ لوگ جو مذہب اسلام کی حقانیت پر تشکیک کے سوالات اٹھاتے ہیں، ایک سوال پوچھتے ہیں بڑے غور و فکر کے ساتھ کہ ان لوگوں کا جو دین ہے اس دین کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ تو چلے بعد میں ڈیولپ ہوگی، اس میں اختلافات بھی ہوں گے، دنیا میں ہر جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیغمبر نے ان کو دین دیا، قرآن کی صورت میں ان کا دعویٰ ہے اور سنت کی صورت میں. قرآن تو چلو یہ پیش کر دیتے ہیں، ایک کتاب ہے مبین فتح ہے، اس کی صورتیں مقرر ہیں، آیتیں طے تعداد طے ہیں، سب کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. یہ جو اتنا بڑا ماخذ تھا اس میں اتنا بڑا اختلاف امت میں ہو گیا کہ اس کو اخذ کیسے کرنا ہے، اس میں اسوہ حسنہ، شرح وضاحت، تفہیم و تبیین کو شامل کرنا ہے نہیں کرنا، اس کے نتیجے میں جو فہرستیں بنیں گی وہ غامدی صاحب کی الگ ہوگی، باقی علماء کی الگ ہوگی. تو پھر وہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے دین دے دیا اور یہ دین محفوظ صورتوں میں آگے جا رہا ہے، تو پھر تو دین کا اتنا بڑا حصہ مختلف ہی ہو گیا نا. اس میں آپ کی ایک انٹرپریٹیشن ہے، دوسرے آدمی کی دوسری انٹرپریٹیشن.
میں نے تو بتا دیا ہے کہ میں نے جو فہرست ترتیب دی ہے اب تک کسی صاحب علم نے اس سے اختلاف نہیں کیا. یعنی قرآن مجید کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جب آپ کتاب کی حیثیت سے اس کو دیکھتے ہیں تو بازار میں جائیں گے، تحقیق کریں گے، آپ کے ہاتھ میں کوئی کتاب پکڑا دی جائے تو آپ مان لیں گے کہ یہ قرآن مجید ہے. میں نے ابھی مثال دی کہ اس کے کسی نسخے کے بارے میں بعض اوقات معلوم ہوتا ہے کہ اس کو شائع کرنے والوں نے غلطی کر دی، اس میں فلاں جگہ کتابت کی غلطی ہو گئی ہے، فلاں جگہ طباعت کی غلطی ہو گئی ہے، فلاں جگہ جلد بندی میں غلطی ہو گئی ہے. اس کے بارے میں بھی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ایک سرٹیفکیٹ لیا جائے، اس میں ایک قاری تصدیق کرتا ہے کہ میں نے اس کا حرف حرف پڑھ لیا ہے، اس میں کسی جگہ کوئی غلطی نہیں ہے. ایک دوسرا آدمی نشاندہی کرتا ہے کہ غلطی رہ گئی ہے اس کے باوجود. تو یہ انسانی عمل ہوا کرتا ہے، انسانی عمل جہاں بھی ہوگا وہاں اختلافات ہو جاتے ہیں. اصلی سوال یہ ہے کہ کیا اس سنت کو تلاش کرنے میں کوئی خرابی واقع ہوتی ہے؟ کیا لوگوں کے پاس سے یہ گم ہو گئی ہے؟ کیا مسلمانوں کے علم نے اس کو کھو دیا ہے؟ وہ موجود ہے. اس کے ساتھ دو اور چیزیں بھی ہمارے پاس آئی ہیں، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، یعنی انہی احکام کی تفہیم و تبیین. یہ سارے اصول جو میں نے بیان کیے ہیں وہ اصل میں دیکھیے تو دو چیزوں پر کھڑے ہیں. ایک یہ کہ قرآن سے اس کو الگ کر کے بتایا جائے کیونکہ قرآن میں وہ زیر بحث آ جاتی ہے، اور دوسرے یہ کہ اسوہ حسنہ سے اور تفہیم و تبیین سے الگ کر کے دکھایا جائے، تو دو چیزیں اور موجود ہیں، وہ کہیں گئی نہیں ہیں، وہ زیر بحث ہوتی ہیں، ان سے الگ کرنے کا عمل ہے جو میں نے کیا ہے، یہی عمل ہر شخص کو کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کا علم یہی خدمت انجام دیتا ہے۔ اس میں مسئلہ کیا پیدا ہو گیا؟ کسی صاحب علم کو اگر اس سے اختلاف ہوگا وہ دلائل کے ساتھ بتا دے گا، اگر آپ کو اطمینان ہو گیا آپ قبول کر رہے ہیں، اگر اطمینان نہیں ہوا تو قبول نہ کریں۔ قرآن پر بھی عمل کرنا ہے یا اس کو صرف چوم کے گھر میں رکھنا ہے، تو اس کے احکام کی بھی شرح وضاحت میں یہی صورت پیدا ہو جائے گی۔ ایک آدمی کہے گا یہ قرآن کا حکم ہے اور تم پر فرض کیا گیا ہے، دوسرا یہ کہے گا کہ یہ تو حکم نہیں ہے، قرآن مجید نے محض ایک صفت بیان کی ہے۔ امرہم شورا بینہم کتنی بڑی چیز ہے، اس کے بارے میں یہی بحث ہو رہی ہے۔ یہ مباحث کبھی بھی علم سے الگ نہیں ہوتے، جہاں ہزاروں لاکھوں انسانوں کو کسی کتاب کو سمجھنا ہے، کسی دین کو سمجھنا ہے، اس کو منتقل کرنا ہے، وہاں یہ مباحث ہوں گے۔ یہ غیر علمی رویہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو موضوع بنا کر اس میں تشکیک پیدا کی۔
ٹھیک، اچھا ہم سب، یہ بڑا دلچسپ نقطہ آپ نے بیان کیا، تو وہ جو علماء کی ترتیب دی ہوئی فہرست ہے، ظاہری بات ہے ان کے جو تعین سنت کے اصول ان کی روشنی میں، وہ ان کے نزدیک اس میں بھی کوئی تغیر تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے کیا؟
اس میں کیا شبہ ہے؟ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی کتابیں ہیں جو سنن کے نام سے، محدثین نے جو کتابیں لکھی ہیں، یعنی یہ ابو داؤد کی سنن ہے، یہ نسائی کی سنن ہے، یہ ابن ماجہ کی سنن ہے، وہ کیا ہے؟ سنتی کی فہرستیں ہیں۔ اسی طرح جو علماء دین پر کتابیں لکھتے ہیں، اس میں دین کے احکام کی فہرست بندی کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ قرآن کے احکام ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ سنت کے احکام ہیں۔ آپ فقہ کی کتابیں اٹھاتے ہیں تو اس میں بھی سنت کی جو تعریف فقہا نے کی ہے، اس کے لحاظ سے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں فلاں چیزیں سنت ہیں، یہ سنت موقعہ ہیں، یہ غیر موقعہ ہیں۔ ان سب چیزوں میں آپ احناف کو دیکھیں، مالکیہ کو دیکھیں، شوافے کو دیکھیں، ان کے یہاں اختلافات ہوتے ہیں، اور ان اختلافات کو تو آپ اگر ترتیب دینا چاہیں تو وہ گنے نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں اسوہ حسنہ کی روایتیں اور اسی طریقے سے تفہیم و تبیین کی چیزیں، وہ بھی سنت کے دائرے میں آ جاتی ہیں۔ اور جب آپ اس سے آگے بڑھتے ہیں تو بعض علماء کے نزدیک سیرت اور سوانح بھی اس کے تحت آ جاتی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سنن کی فہرست ایک کے ہاں کچھ بن جاتی ہے، دوسرے کے ہاں کچھ بن جاتی ہے۔ میں نے تو جس طریقے سے اس کو ترتیب دیا ہے، اس میں بالکل دو اور دو چار کے طریقے پر وہ اصول متعین کر دیے ہیں، جن کے بعد اختلاف کی گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے۔
ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ یہ بیان فرمائیے گا، جس وقت یہ چیز زیر بحث آئی کہ سنت کس ذریعہ علم سے ہم تک پہنچتی ہے، اجماع اور تواتر کی اصطلاحات، اسی طریقے سے نقل الکافہ عن الکافہ، اور امام شافعی نے جس طرح اس کو بیان کیا کہ یہ علم العامہ ہے، اعتراض یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب آپ امام شافعی کا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں تو امام شافعی کیا یہ بات نہیں کر رہے کہ علم العامہ تو اصل میں وہ علم ہے جو روایتوں ہی کی صورت میں لوگوں میں پھیلا ہوا ہے، اس لیے کہ اس وقت تک باقاعدہ حدیث کی کتابیں نہیں بنی تھیں، تو حدثنا اخبرنا کے تحت وہ باتیں بیان نہیں ہوتی تھیں، لیکن لوگوں کے اندر عام معروف مشہور روایتیں ہیں جس کو وہ علم العامہ قرار دے رہے ہوتے ہیں، نہ کہ وہ اجماع اور تواتر اور نقل الکافہ عن الکافہ سے پوری پوری نسلیں جس چیز کو آگے منتقل کر رہی ہوں اس کو علم العامہ کہتے ہیں۔
جو آدمی یہ بات کہتا ہے وہ اصل میں یہ کہتا ہے کہ امام شافعی کو اپنی بات بیان کرنا نہیں آتی۔ اگر امام شافعی نے یہ بات بیان کرنا تھی تو امام شافعی بہت اچھا لکھنے والے ہیں، بڑی وضاحت کے ساتھ اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، وہ یہ بات ایسے ہی کہہ دیتے۔ وہ یہ کہتے کہ یہ وہ روایتیں ہیں جو لوگوں میں بکھری ہوئی ہیں، انہوں نے اس کو علم العامہ کی تعبیر سے ادا کیا، اس کی پوری شرح کی، یہ بتایا کہ یہ کوئی لوگوں کے مابین مشہور باتیں نہیں ہیں، بلکہ کسی مسلمان کے لیے ان سے ناواقف ہونا متصور نہیں ہو سکتا۔ میں نے وہ پورا اقتباس آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ پھر جو روایتیں ہمارے پاس پہنچتی ہیں ان کے لیے علم الخاصہ کی تعبیر انہوں نے اختیار کر کے آگے اس کی وضاحت کی۔
جی،
تو جب ان دونوں باتوں کو انہوں نے خود الگ الگ کر کے بیان کر دیا، تو اب یہ جسارت کیسے کی جا سکتی ہے کہ ان کے الفاظ میں یہ مدعا ڈال دیا جائے؟ پھر کیا بات امام شافعی پر ختم ہو گئی؟ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کا پورا علم پانچ صدیوں میں پایہ تکمیل کو پہنچا ہے، تو پھر دوسری صدی میں، تیسری صدی میں، چوتھی صدی میں، پانچویں صدی میں جو جلیل القدر اہل علم اس کو ایک الگ ذریعہ علم کی حیثیت سے، بلکہ پہلے ذریعہ علم کی حیثیت سے، بلکہ مستند ترین ذریعہ علم کی حیثیت سے بیان کر رہے ہیں. نقل الکافہ عن الکافہ کی تعبیر اختیار کر رہے ہیں، اجماع کیا ہے، تواتر کیا ہے، اس پر اپنی کتابوں میں فصول قائم کر رہے ہیں. وہ کیا کوئی کار عبث کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے امام سرخسی کی عبارتیں رکھ دیں، میں نے آپ کے سامنے ابن حزم کی عبارتیں رکھ دیں، میں نے آپ کے سامنے ابن عبد البر کا اقتباس رکھ دیا، تو یہ سب کے سب لوگ پانچ صدیوں تک واقف ہی نہیں ہو سکے اس حقیقت سے. جب اس طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں تو بعض اوقات آدمی یہ فراموش کر دیتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی علم کی مراجعت کر سکتے ہیں.
جی ہاں، سر، نقطہ آپ کا واضح ہوا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اکثر لوگ یہ نقد بھی کرتے ہیں کہ جس وقت ہم غامدی صاحب کی بیان کردہ سنت کی فہرست پڑھتے ہیں تو اس میں وہ یہ حوالہ دیتے ہیں کہ یہ تو قدیم نظر کی ایک روایت تھی جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سنت کے طور پہ جاری فرما لی ہے. مثال کے طور پہ اسی چیز کو لے لیں کہ قربانی کرنے سے پہلے مسلمانوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے اور قربانی کے بعد یہ کریں گے. تو کہا جاتا ہے کہ جس وقت اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جی قدیم نظر کی عبارت کیا تھی، تو اس کے جواب میں بائبل کے حوالے اور بائبل کی تصریحات پیش کی جاتی ہیں، جبکہ ان کتابوں کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ کوئی اس میں یقینی چیز نہیں تھی. تو ایک سنت کی بنیاد ایک بے یقینی سی عبارت پہ کیسے رکھی جا سکتی؟
سنت کی بنیاد تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل پر رکھی جاتی ہے. یہ بات بار بار بتائی گئی ہے کہ ہمارے لیے وہ چیز اس وقت دین بنے گی، اس وقت سنت قرار پائے گی، اس وقت اللہ کا حکم بنے گی جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے وہ آگے منتقل ہو جائے گی. اس کی بنیاد یہ ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کو بھی دیکھا جاتا ہے، تاریخ کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس کے لیے بائبل کو بھی دیکھا جاتا ہے. اس کے نتیجے میں کوئی نیا حکم داخل نہیں ہوتا، کوئی چیز نکلتی نہیں ہے. ان چیزوں کی تحقیق کے لیے ان سب چیزوں کی مراجعت کی جائے گی. اور ان کتابوں میں کیا اس طرح کی غلطیاں آ گئی ہیں کہ حقیقتیں ہی محو ہو گئی ہیں؟ قرآن مجید ان کتابوں کی تصویب کرتا ہے، ان کتابوں کی شہادت پیش کرتا ہے. خود قرآن مجید نے بار بار یہ کہا ہے کہ لاؤ تورات، دیکھو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، انجیل کو پڑھو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ کتابیں حوالے کے قابل نہیں تھیں تو قرآن مجید ان کا حوالہ کیوں دیتا ہے؟ تو جس طرح قرآن حوالہ دیتا ہے اسی طرح میں نے بھی حوالہ دیا ہے اس کا.
ہم سب سنت کیا ہے یہ بحث پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے. آخر میں ہمیشہ کی طرح میرا اصرار ہوتا ہے کہ اس پوری کی پوری بحث میں جو خلط مبحث پیدا ہوا ہے، جو ایک اعتراض کیا گیا ہے کہ جی غامدی صاحب نے امت کے ہاں ایک بالکل جانے مانے ہوئے تصور سے انحراف کر دیا ہے، ایک تفصیلی نقطہ نظر سامنے آیا ہے، اس کو سامنے رکھ کے آخر میں آپ نصیحت کیا کریں گے کہ اس پوری بحث کو سنجیدہ اہل علم اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو بیان کیجیے گا کہ کیسے دیکھیں؟
میرے نزدیک یہ اہم ترین چیز تھی کہ قرآن مجید کے علاوہ اگر دین کی کوئی روایت ہم تک پہنچی ہے اور وہ دین کا ماخذ ہے اور اس کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے اور اس میں دین کے مستقل بذات احکام ہیں، تو اس کو کیسے متعین کیا جائے گا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اس میں خدمت انجام دی ہے. ہمارے ہاں اگر لوگ فی الواقع اس طرح کی چیزوں کو سنجیدگی سے دیکھیں تو وہ کسی خدمت کی تحلیل کریں گے، اس کا تجزیہ کریں گے. اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی تو اسے ضرور واضح کریں، لیکن اس کے بارے میں یہ شور و غوغا کا جو انداز اختیار کر لیا جاتا ہے، یہ علم کے لیے سمے قاتل ہے. اس سے مجھے بھی پرہیز کرنا ہے، آپ کو بھی، اور میں ہر شخص کو یہ نصیحت کروں گا کہ وہ اس سے پرہیز کرے. چیزوں کو خالص علمی طریقے سے دیکھنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ جو مسلمان بھی اس میدان میں اترتا ہے وہ خدمت کے جذبے ہی سے اترتا ہے اور اپنی طرف سے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ سمجھ کر اترتا ہے. میں نے بھی یہ کام جواب دہی کے اسی احساس کے ساتھ کیا ہے. میں ہر وقت اس کا منتظر ہوتا ہوں کہ اگر اس کی کوئی غلطی واضح کر دی جائے تو اس سے نہ صرف یہ کہ رجوع کروں بلکہ اس شخص کا شکریہ بھی ادا کروں جو اس غلطی کی نشاندہی کرتا ہے.
اب تو سنت کی پوری بحث پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے. غامدی صاحب کا نقطہ نظر دو اور دو چار کی طرح سامنے آ چکا ہے. اس کے بعد ایک بہت اہم سوال جو ہر قاری کے ذہن میں اٹھتا ہوگا کہ یہی سنت ہے تو پھر وہ چیزیں جن کو غامدی صاحب سنت قرار نہیں دیتے اور جن کو علماء نے سنت قرار دیا تھا، اس کے بارے میں ان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اخبار احاد یا حدیث سے نقل ہونے والے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تفہیم و تبیین اور اسوہ حسنہ کے ریکارڈ پر ان کا کیا نقطہ نظر ہے؟ یہ اعتراض ایک نئے اعتراض کے طور پر زیر بحث آئے گا. حدیث کیا ہے؟ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.